أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد وعلى آله والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد وعلى میرے اللہ کی عزت و زمان و برکات، ہمارے شعبے میں ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ طلبا کی محفل میں گفتگو کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. آپ مجھ سے تقریباً زیادہ ہی جاننے والے، علم رکھنے والے، صرف چند باتوں کو درس کے طور پر دہرانے اور یاد کرنے کے خاطر میں آیا. دوسری بات، آئی ایس او کے نوجوانوں کو شکریہ، انہوں نے عزت بخشی اور ہمیں مدعو کیا اور ہم آپ کے سامنے آپ کی زیارت کرنے کا ہمیں شرف حاصل کیا. خداوند کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اس تعلیمی مقاصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. پوری انسانیت کے لیے جو نمونہ زندگی ہے، جو حیات ہے، وہ وہی ہے کہ جس کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تعارف کرایا ہے تو ایسے الفاظ جیسے قرآن میں نبی کے لیے آئے ہیں، ماضی میں کسی نبی کے لیے نہیں آئے. ایک تو فرمایا کہ ما ارسلناک، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، ہم نے تجھے انسان نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت برابر بھیجا ہے. اب یہ عالمین کا لفظ خالق نے یہ کہہ کر دنیا کو بتایا کہ محمد نہ مسلمانوں کی میراث ہے، نہ شیعوں کی میراث ہے، نہ سنت کی میراث ہے، نہ پاکستانیوں کی میراث ہے، نہ سعودیوں کی میراث ہے، نہ کسی خطے کی مخصوص میراث ہے، بلکہ محمد کائنات میں جو جو ذرہ اللہ نے خلق کیا ہے اس کی میراث ہے. پھر فرمایا وما محمد الا رسول، میرے محمد کو صرف محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کبھی نہ دیکھنا. وما محمد، اور نہیں ہے محمد، یہ اس کے لفظی معنی. وما محمد، اور ما نہیں محمد، محمد کہ اور نہیں ہے محمد الا رسول، جب ہے، جہاں ہے، جس حالت ہے وہ رسول ہے. وہ محمد مصطفیٰ کے جتنے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، 124,000 ایک کم جتنے رسول آئے، نبی آئے. آپ قرآن میں جب غور و فکر کریں گے تو ایک چیز نبیوں کے بارے میں اور ایک چیز محمد مصطفیٰ کے بارے میں انسان کو عجیب اور عظیم مقام پر پہنچا دیتی ہے. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی، اس وقت عالم ارواح میں جب تھے اس وقت آواز دی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہم تجھے نبی بنا رہے ہیں, تمہیں نبی بنا رہے ہیں, رسول بنا رہے ہیں, کتابیں دیں گے, صحفے دیں گے, لیکن کچھ شرائط ہے, ایسے نہیں دیں گے. شرائط پر آئیں گے, شرائط قبول کریں گے, پھر آپ کو نبوت ملے گی, پھر آپ کو رسالت ملے گی, پھر آپ کو پیغمبری ملے گی, پھر آپ کو صحفے ملیں گے, پھر آپ کو خلت ملے گی, پھر آپ روح اللہ بنیں گے, پھر آپ کریم اللہ بنیں گے, پھر آپ خلیل بنیں گے. لیکن شرائط ہیں, وہ دو شرائط تھیں. کون سی شرائط؟ ثم جاءکم رسولکم, جب میرا رسول آئے, یعنی ظاہر ہو گیا آپ ایک دس سے تعلق رکھتے ہیں کہ پوائنٹ سے پوائنٹ نکلتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب وہ آئے, یعنی کہیں موجود ہے, آئے گا, جو پیدا ہی نہیں ہوا. یا اللہ کہتا کہ جب میں اس کو پیدا کروں تو پھر نہیں. اللہ نے کہا ثم جاءکم, جاءکم عربی کے الفاظ کی معنی ہے جب وہ آئے. پھر جب وہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے؟ جب وہ آئے گا, آتے ہی تمہارے پاس جو کتابیں ہیں, جو صوفے ہیں, جو تمہارا عمل ہے, کام ہے, ذمہ داری ہے, اس کی تصدیق کرے گا. یعنی محمد اتنی عظمت, اتنے علم اور اللہ کی مشیت کے ایسے مالک ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے عمل کو بھی دیکھیں گے اور ان کے کام کو بھی دیکھیں گے, ان کے صحفوں کو بھی دیکھیں گے, ان کی کتابوں کو بھی دیکھیں گے, اور پھر تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد جب وہ تصدیق کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولتنصرن, کہ جب میرا رسول آئے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرے تو پھر آپ نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے. اب یہ ابھی نبی نہیں بنے, ابھی رسول نہیں بنے, ابھی خلیل نہیں بنے, ابھی کلیم نہیں بنے. سب سے پہلے یہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ نبی بناؤں گا, رسول بناؤں گا. شرط یہ دو ہیں کہ جب میرا رسول آئے تو ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ سردار مانیں گے اور اپنے آپ کو محکوم مانیں گے. یہ اقرار کرو, پھر ہم آپ کو رسالت دیں گے, پھر آپ کو پیغمبری دیں گے, پھر کتابیں دیں گے, صوفی دیں گے, پھر دیں گے. اچھا, ایک بات یہاں روک کر میں صرف اتنا یاد دلاؤں کہ حضرت آدم سے میثاق لے کر پھر نبوتی, نوح سے میثاق لے کر پھر نبوتی, ابراہیم سے میثاق لے کر پھر خلیل بنایا, موسیٰ سے میثاق لے کر پھر کلیم بنایا, عیسیٰ سے میثاق لے کر پھر روح اللہ بنایا, پہلے نہیں بنایا. لیکن کہیں مثال نہیں ملتی کہ محمد کو انبیاء کا سردار بنایا اور محمد سے پہلے کہیں میثاق لیا, کہ اللہ نے کہیں محمد سے بھی کہا ہو کہ تم بھی میثاق کرو, وعدہ کرو. یعنی اگر ہم علمی گفتگو میں آ کر یہ کہیں کہ خالق جتنا ایک محمد سے مطمئن تھا, اتنا 1,24,000 نبیوں سے بھی مطمئن نہیں تھا. یعنی اتنی تو مطمئنی ہے, اتنی تو قرابت ہے, اتنی تو قریب ہے. اب یہ لفظ میرے موضوع کا نہیں تھا, آ گیا ہے. یعنی اتنے قریب ہیں کہ خالق نے کہا قاب قوسین او ادنا, کہ محمد شب معراج میرے قریب آیا, اتنا قریب آیا, ایک کمان کا فاصلہ تھا یا کم. اب مثال میں یہاں سے کہہ دوں کہ نیپا چورنگی 0.5 کلومیٹر ہے یا کم, تو میں کہہ سکتا ہوں اگر اس مقام پر خدا بھی کہہ دے کہ 0.5 کلومیٹر ہے یا کم, تو بندے اور خالق میں فرق کیا ہے؟ خدا کو تو سینٹی میٹر بھی بتا دینے چاہیے کہ اتنے سینٹی میٹر, اتنا فاصلہ, اتنا یہ ہے. لیکن پھر کیوں کہا کہ ایک کمان یا اس سے کم؟ یعنی دنیا کو بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان کبھی فاصلہ طے نہ رکھنا, کہ میں کتنا محمد کے قریب ہوں
اور محمد میرے کتنے قریب ہے, یہ صرف یہ بات سمجھانی تھی, ورنہ خدا یہ سب کچھ جانتا تھا کہ کتنا فاصلہ ہے اور کتنا نہیں. تو خالق نے انبیاء سے میثاق لے کر پھر ان کو نبی بنایا, اور محمد کو بغیر میثاق کے تمام نبیوں کا سردار بنایا. درود مل کر پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات. یہ محمد کی ذات ہے, یہ محبوب خدا کی ذات ہے کہ اتنے مطمئن ہیں محمد مصطفیٰ سے. اچھا پھر آئیے, پورے قرآن میں یہ بات جو انبیاء کے لیے خالق نے پھر فوراً کا میثاق لیا اور یہ معاہدہ کیا, اس کے بعد پھر شرط ہو گئی. مثلا جس سے بندہ مطمئن نہیں ہوتا نا, اس کے پیچھے شرط لگا دیتا ہے. مثلا ابھی جیسے کل سے آپ کا یہاں یونیورسٹی میں مسئلہ چل رہا تھا, تو اس میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ بھئی اگر دیکھو اس طرح نہیں ہوا تو پھر ہم اس طرح کریں گے, ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوا تو پھر ہم اس طرح کریں گے. یہ کیا ہے, یعنی غیر مطمئنی, یہ ہے غیر مطمئنی. تو اللہ نے 124,000 نبیوں سے جو میثاق کیا تھا, اس شرط کے پیچھے ایک اور شرط لکھ دی, وہ کیا, وَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اگر تم کل نبی بننے کے بعد, رسول بننے کے بعد اور کتاب لینے کے بعد, خلیل بننے کے بعد بھی اگر آپ نے کہیں محمد کی مدد میں کوتاہی کی, محمد کے اوپر ایمان لانے میں کوتاہی کی, تو پھر یہ پہلا معاہدہ ختم ہو جائے گا, اور میں سب کو جس جس نے مدد نہیں کی, ایمان نہیں لایا, وہ چاہے خلیل ہو, نبی ہو, رسول ہو, وہ سب کچھ ختم کر کے اس کو فاسق بنا دوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے, وَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جس جس نبی نے کوتاہی کی اس کو فاسق بنا دوں گا, عہدے ختم کر دوں گا. کہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں محمد سے خدا نے کہا کہ اگر آپ نے میرے دین کو پہنچانے میں کوتاہی کی تو آپ کو یہ بنا دوں گا, کہیں ایسی بات نہیں ملتی. یہ اطمینان ہے, یہ مطمئنی ہے, خدا ہے کہ وہ محمد سے کتنا مطمئن ہے. اور انبیاء ہو, رسول ہوں, اولی العزم پیغمبر ہوں, یا پھر آپ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں, جتنی جس کی وسعت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے اور اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لا نکلف نفسا الا وسعہا, کہ ہم نے کسی نفس کے اوپر اس کی ذمہ داری سے زیادہ ذمہ داری نہیں رکھی. جو آپ کے اوپر, اگر آج آپ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو محمد کے کاموں کو, محمد مصطفیٰ کی مشن کو آگے بڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اللہ نے آپ کے اندر یہ طاقت رکھی ہے. اگر آپ کے اوپر ذمہ داری آئی ہے اور آپ میں طاقت نہیں, تو یہ اگر میں کہہ دوں کہ میں, مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ محمد کی مشن کو آگے بڑھاؤں, تو پھر یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کیوں؟ خالق کہہ رہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا, کہ ہم نے جس جس پر کوئی ذمہ داری رکھی ہے اس میں طاقت پہلے رکھی ہے. تو اگر آج آپ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو آج محمد رسول اللہ کو آخری مقام تک, اس کے مشن کو آگے لے جانے تک آپ مسلمانوں میں خدا نے طاقت رکھی ہے. اب کوئی وفا کرے یا وفا نہ کرے, اب کوئی محمد کے دین کے ساتھ وفا کرے یا کوئی اپنے بنائے ہوئے دین کے ساتھ وفا کرے, یہ اس کا اپنا اپنی مرضی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر بندے کو انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے ہر بندے کو ہدایت کی ہے, اب اس کی مرضی ہے وہ کفر کرے یا شکر کرے. کیوں؟ کہ ہم زبردستی نہ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور نہ زبردستی ہمیں شوق ہے کہ سب کو جنت میں ڈالنا ہے. کیونکہ جنت آسان نہیں, جنت اتنی سستی نہیں کہ جنت ایسے مل جائے. خالق نے کہا سب کچھ تیرا, زمین, آسمان, چرن, پرن, حیوان, شجر, حجر, ہر شے کے لیے خدا نے کہا یہ ہر شے تیرے لیے, صرف تو ہے میرے لیے, صرف تو میرے لیے. اور آپ کو کتنا عظیم بنا ہے, ہم نے اپنی قدر کو نہیں سمجھا. کل شیئن خلق نہ ہو بے قدر, ہم نے ہر شے کو اپنی قدر کے مطابق خلق کیا. خالق نے کہا اے انسان ہم نے تمہیں اس عظیم مرتبے پر خلق کیا کہ فرشتے تمہیں سجدہ کریں, ملائکہ تمہیں سجدہ کریں, اور ہم نے تیرا استقبال ملائکوں کے سجدوں سے کیا. اب جہاں فرشتے سجدے کریں ملائکہ سجدے کریں, اور اگر ایک نہ کرے تو وہ قیامت تک لانتی ہو جائے, یہ انسان کی عظمت. اور پھر یہ جو جسم ہے اس جسم کی قیمت کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اس جسم کی قیمت پوری کائنات کی حکومت, سونا چاندی یہ میراث و ملکیت ساری دے کر بھی ایک جسم کی قیمت نہیں لگ سکتی. کیوں؟ کہ اس جسم کی قیمت صرف جنت ہے, اس جسم کی قیمت صرف جنت ہے. اب ہم نے اپنے آپ اپنے اس مال کو اتنا گرایا کہ ہم نے باطل کے جھنڈوں پر بھی اپنی جانوں کو ضائع کر دیا, ہم نے انسانوں کی خوشی کے لیے بھی ہم نے اس جان کو ضائع کر دیا, ہم نے اپنے اس عظیم قیمتی شے کو نقصان میں ڈال دیا. اور انسان ادھر فرشتوں سے افضل ہے تو ادھر بدترین جانور سے بدتر ہے. صرف کیا ہے کہ جب تک اس کا تعلق محمد کے ساتھ ہے تب تک یہ ملائکہ کے سجدوں کے لائق ہے, اور جب اس کا تعلق محمد سے دور ہو جاتا ہے تو یہ مثل حمار ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں, دنیا میں آپ قرآن میں صرف ریسرچ کریں کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو خالق نے ہر چیز دینے کے بعد یہ کہا ہو کہ اب جو نوح چاہے جو نوح کرے وہی میری شریعت ہے, جو ابراہیم کرے وہی میری شریعت ہے, جو موسیٰ اور عیسیٰ کرے وہ میری شریعت ہے. نہیں, اللہ نے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ عزت بخشی کہ نماز روزہ حج زکات خمس جہاد آمد نہیں تولا ہر شے, دنیا کے تمام زندگی کے اعمال اور اقوال ہر شے آپ کو دے دی قرآن کے ذریعے سے. لیکن آخر میں کیا کہا؟ آخر میں یہ کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, خبردار اب میری مرضیوں کا مالک محمد ہے, وہی بند ہو گئی ہے, لیکن محمد کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا. کہ اب جو محمد دے گا وہ میری شریعت ہو, وما آتاکم الرسول فخذوه, جو محمد دے اس کو لے لینا, اور جس سے روکے رک جانا. تو یہ محمد کی عظمت ہے, یہ محمد کی عزت ہے, یہ محمد کا پاور ہے, یہ دنیا میں اس دنیا کے نہیں یہ عالمین کے مالک ہے, اور یہ اس عالم کے بھی اور اس عالم کے بھی مالک ہے. کتنی عظمت ہے اس محمد کے نام پر. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہم نے ہر نفس کو جس کو خلق کیا ہے اس کو موت دیں گے, موت آئے گی, لیکن مجھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کا تعلق محمد سے ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی, اس کو موت نہیں آئے گی, وہ زندہ رہے گا. کس طرح زندہ رہے گا؟ عظیم زندگی اس کو ملتی ہے جس کا تعلق محمد سے, جس کا تعلق محمد کی سیرت سے, محمد مصطفیٰ کے قول اور فعل سے. کہ دنیا میں انسان مر جاتا ہے لیکن جو محمد کے ساتھ اس کی مشن کے ساتھ محبت کرتا 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 اور اس شے پر اس مقصد پر مر جائے تو خالق کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, خبردار کہ اس کو مردہ نے کہنا کہ جو میری راہ پر چلتا چلتا مر گیا, وہ میری راہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول, جو میرا رسول دے وہ میری راہ, وہ میرا راستہ ہے. کہ اگر تم اس پر چلتے چلتے اس کی محبت میں مر گئے تو تم زندہ ہو, कहां जिंदा, पहले तुम जिंदा थे बदकारों के दरमियान, बद किरदारों के दरमियान, चोरों के दरमियान, हरामखोरों के दरमियान, बेइज्जत लोगों के दरमियान, और अब तुम जिंदा हो इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास जिंदा हो, अपने अजीम मालिक के पास जिंदा हो। एक जगह कहा कि वला किल्ला तक शुरू, और तुम लोग उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते, वो ऐसे जिंदा है। मिसाल के तौर पर उनकी जिंदगी, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने भी इस वाक्य को लिखा है कि जो मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत में उसके मकसद पर मर जाए वो जिंदा किस तरह होता है। आज से ये किताब है शहीद करबला, मेरे ख्याल में इस तरह कोई नाम है, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का, उन्होंने इसमें लिखा हुआ था कि हजरत सलमान फारसी और जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह साहब, इनकी कब्रें थी नहरे फरात के किनारे इराक में। आज से 70-80 साल पहले की बात है कि दरिया ने इन कब्रों को काटना शुरू कर दिया। उस वक्त के हाकिम ने यह चाहा कि इन कब्रों को खोदकर इन मुबारक जिस्मों को निकालकर कहीं और जगह मुंतकिल किया जाए। तो जब उनकी कब्रों को खोदा गया और उनको निकाला गया, जिस्म तो जिस्म, कफन भी मैला नहीं था, कफन मैला नहीं था। आज से 70 साल पहले, आज कितने चल रहे हैं, 1435 साल या 36 साल, यानी 1450 साल गुजर चुके, उनमें से सिर्फ 70 साल निकाले, यानी 1300 साल लगाओ कि 1300 साल मिट्टी के अंदर रहने वाला मोहम्मद का गुलाम के जिसका कफन मेला नहीं हुआ, ये है जिंदगी, इस जिंदगी की अगली जिंदगी का नमूना। और फिर उन्होंने तो ये भी लिखा है कि जो मगरिब में इस्लाम फैला वो इस वाक्य के बाद फैला, क्योंकि उस वक्त यहां इस खित्ते में मीडिया इतना नहीं था, मगरबी मीडिया ने उसको कवर किया और 70 तोपों की उनको सलामी दी गई थी और जगह चेंज करके उनको दूसरी जगह मुंतकिल करके उनकी मजार बनाई गई थी। तो इस वाक्य के बाद मगरब में इस्लाम दिन रात तरक्की करने लगा। तो ये है हकीकत, ये है रूह इस्लाम, ये है मशद इस्लाम, ये है मकसद इस्लाम कि इस्लाम से मिलता क्या है। इस्लाम से यह मिलता है कि दुनिया उजड़ जाती है, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन जिसका इस्लाम के साथ ताल्लुक है उसके कफन को कुछ नहीं होता। आज इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, आज इस्लाम के नाम पर जो काम करे उसको मौलवी समझा जाता है। इस्लाम मौलवी का दीन नहीं है, इस्लाम मोहम्मद का दीन है, इस्लाम खुदा का दीन है। और ये जो आज जितनी आलूदगियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, इनका हल किस में है, इस्लाम में है। क्योंकि आज हम पर जब मुसीबतें आती हैं हम परेशान हो जाते हैं, तो खालिक ने क्या कहा, देखो मैंने किसी नबी को भी बगैर आजमाइश के कुछ नहीं दिया। पहला आदम उसको भी आजमाया गया कि बेटे ने बेटे को कत्ल कर दिया, दुख पहुंचा और सैकड़ों साल रोता रहा। नूह कश्ती में सवार है, बेटे ने इनकार कर दिया सिर्फ एक बात का। नूह कहते थे कि ये जो हमारे घर में तंदूर लगा हुआ है इसी से पानी आएगा, दुनिया गर्क हो जाएगी। उसने कहा ना, कहा नहीं बाबा इस तरह कोई बात नहीं। उसकी बीवी ने भी कहा कि नहीं इस तरह की कोई बात नहीं। तो जब वो पानी उसी से निकला, जब उसकी जौजा रोटियां लगा रही थी उस तंदूर से पानी निकला और पूरी दुनिया पर छा गया, तो जब बेटा डूबने लगा, पितरी रिश्ता था, खून था, वो अंदर से जाग उठा। कुरान कहता है नूह ने पुकारा, या रब्बी इन इब्नु मिन अहली, ऐ मेरे खालिक ये मेरा बेटा है, ये मेरी अहल से, ये मेरे खून से, इसको बचा ले। खालिक ने कहा लैस मिन अहली, ये कुरान के अल्फाज, लैस मिन अहली, तेरा बेटा नहीं है। क्या आप आज आप कह सकते हो कि ये नूह का बेटा नहीं, नहीं हम भी नहीं कह सकते। हम भी आज कहेंगे कि हाँ है, लेकिन खालिक ने कहा जब मेरे नुमाइंदे के साथ अगर कोई बेटा भी गद्दारी करे तो खून के रिश्ते तोड़ देता हूं, और रिश्ते तो और हैं, या रिश्ते नहीं चलते, या रंगो नस्ल नहीं चलते, यहां कौमी और लिबास और जुबाने नहीं चलती, यहां मशन और उसके साथ मोहब्बत चलती। तो खालिक ने आवाज दी वल नब्न वन तुम विषय मिन खौफ वल जुब वल नफ्स मिन अमवाल वल अनफ्स वल समरात वल बशर सामरी। ऐ मोहम्मद अपनी उम्मत को बता कि अगर कोई ये चाहता है कि बस एसी में बैठा रहूं और जन्नत के आला दर्जे पर पहुंच जाऊं, मुमकिन ही नहीं। दिन में चार मरतबा खाना खाऊं और वो भी इतना खाऊं कि उठ ना सकूं, जन्नत मुमकिन ही नहीं। आला लिबास पहनूं लेकिन हराम और हलाल की तमीज ना हो और जन्नत में जाए, ये मुमकिन ही नहीं। पूरी जिंदगी गुजार दे, पूरी जिंदगी 40 साल तक 50 साल तक कुरान पढ़ने ना आए, वुजू करने ना आए, तहारत करने ना आए, गुस्ल करने ना आए और जन्नत में जाऊं, हो ही नहीं सकता। क्यों? ये मिसाल है, जब आप यहां 4 साल 5 साल 6 साल का जो दौरानिया है उसमें जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक सनद नहीं लेंगे, जब अमल नहीं आएंगे, तब तक आप नहीं कहलाएंगे कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं, कुछ भी हैं, आप नहीं कहलाएंगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो खालिक ने कहा जब मैंने जो दस्तूर बनाया है जब तक उस पर अमल नहीं करोगे तो तुम मोमिन कैसे कहलाओगे? और जन्नत मोमिनीन की मीरास है। और खुदा कितना करीम है, खुदा कितना करीम है कि हादिम ताई के लिए सुना है कि गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, लेकिन सही थे, उनकी ये सिफत बड़ी अच्छी थी। तो हादिम ताई को खालिक ने ऐसी जगह पर रखा है कि न जहन्नम में शुमार होता है न जन्नत में शुमार होता है। क्यों? ये सिर्फ एक शराफत, ईमानदारी और उसकी जो सहावत थी वो इस बिना पर, यानी खालिक किसी काफिर के भी एहसान और अच्छाई को जाया नहीं करता लेकिन अमलन उसमें हो। तो खालिक ने कहा देखो हमने इब्राहिम को आजमाया, मूसा को आजमाया, नूह को आजमाया। नूह ने बेटे को पुकारा, बेटे के लिए सिफारिश की, नहीं मानी गई, कहा नहीं कानून से बाहर। इब्राहिम मैंने कहा ना जितना उसमें जितनी वसत होगी, और अब दूसरा लफ्ज कह रहा जितना वो इस्लाम से मुतमईन होगा, खुदा की जात से मुतमईन होगा, इतना बड़ा इम्तहान होगा। अब इब्राहिम से तमाम अंबिया को छोड़कर सिर्फ इब्राहिम से बेटे की कुर्बानी क्यों मांगी गई, ये फलसफा क्या है? ये फलसफा है कि इब्राहिम के सिवा एक दो नबी हैं, हजरत उज़ैर का किस्सा है या दूसरों का, लेकिन इब्राहिम ने एक अजीब मुतमईनी का एक तरीका मांगा था और खुदा ने उनको मुतमईन किया कि परंदों को लो। मेरे ख्याल में मैं खतीब हूं अपनी जगह पे, मजमे के और इसको तासुरात को पढ़ता हूं, महसूस करता हूं। आप ज्यादा इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ नहीं तवज्जो है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप इधर मत देखें, आइए इनको काम करने दें। तो मैंने कहा कि एक तो जितना वो खुदा की जात से मुतमईन हो इतना उसका इम्तहान बड़ा हो। आप ये ना समझे कि आप गरीब क्यों हैं, आप अमीर क्यों नहीं, आप मुसीबत में क्यों हैं और वो लोग मुसीबत में क्यों नहीं, ये भी फर्क है, अलहदा है, कुरान ने बताया। लेकिन कुर्बानी उससे ज्यादा मांगी जाएगी जितना वो खुदा की जात से मुतमईन होगा और खुदा ने जितना उसको मुतमईन किया होगा। हजरत इब्राहिम ने कहा मेरे अल्लाह दिखा तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, اللہ نے کہا چار پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو آپس میں قیمہ کر کے ملاؤ اور پھر پہاڑوں پر رکھو، پھر ہر ایک پرندے کی چونچ سے پکڑو، اس کو بلاؤ، میں تمہیں موت اور حیات اپنے ہاتھوں میں دکھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی طرح کیا، پہاڑوں پر رکھ کے آئے، ایک پرندے کی چونچ کو پکڑا اور پہاڑوں سے اسی پرندے کا گوشت اڑنے لگا، وہی گوشت آیا، وہی خون واپس آیا، وہی پر واپس آ گئے جس کو کاٹ کے قیمہ بنا لیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کو اس طرح، یعنی حیات، موت اور حیات کو ہاتھوں میں سمجھایا، اس سمجھانے کی وجہ سے اتنا بڑا امتحان دیا، اللہ نے کہا کہ اب دیکھوں موت اور حیات کو ہاتھوں میں دیکھا ہے، دیکھوں کتنے ابراہیم مطمئن ہوئے، اور خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اب دیکھو ہاتھوں میں انہوں نے خدا سے اتنا مطالبہ کیا، مطمئن اللہ نے کیا، اور اللہ نے پھر امتحان لیا۔ کیوں؟ پہلے مطمئن کیا، ہر پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد امتحان، یہ خدا کی سنت ہے اور آپ کی بھی سنت ہے، سال پڑھتے ہو، سال کے بعد پھر امتحان ہوتا ہے، تو پھر یہ سنت خدا ہے کہ ہر مومن کو بھی اللہ ہر قدم قدم پہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم سے یہ جب مطمئن کیا تو بیٹے کی قربانی مانگی، اور بیٹے نے کہا بابا جو کچھ تو نے دیکھا کر۔ اچھا اب یہ آئیے، محمد مصطفیٰ ابراہیم کے بھی سردار ہیں، اب اگر ابراہیم بیٹا قربان کرے جو محکوم ہے اور حاکم بکرا قربان کرے تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ اگر ایک آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک سیمسٹر پورا دے اور اس پہ پوری مارکس لے اور آپ کے استاد کو کچھ نہ آتا ہو، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ تو پھر اسی طرح اللہ نے ابراہیم کو محبوب بنایا، محمد کو حاکم بنایا، ابراہیم سے ایک بیٹے کی قربانی مانگی، محمد سے بھی کہا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، حبیب میں نے تجھے کوثر دیا، میں نے تجھے دنیا دی، کائنات کا ذرہ ذرہ تجھے دیا اور تمہیں اس کا رحمت کا سردار اور قائد بنا کر بھیج دیا، دنیا بھی تیرے حوالے، آخرت بھی تیرے حوالے، انسان بھی تیرے حوالے، نبی بھی تیرے حوالے، رسول بھی تیرے حوالے، انبیاء بھی تیرے حوالے، یہ جن و ملک بھی تیرے حوالے، لیکن میرے حبیب اب تو کیا کر، سب کچھ دینے کے بعد اب میرے لیے ذکر کر، میری تسبیح کر، میری عبادت کر اور قربانی دے۔ ون ہر و نہر، یعنی نہر قربانی دے، انا آتینا الکوثر۔ تو محمد نے کون سی قربانی دی؟ یہ وجہ تھی کہ وما محمد الا رسول، جو اللہ نے کہا کہ محمد کا اتنا کام نہیں تھا جو 23 سال میں ختم ہو جائے، نہیں، محمد کا کام رہتی دنیا تک جاری ہے، اسی لیے نبی نے کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، میرے بعد علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، کچھ کام میں کر کے جا رہا ہوں اور کچھ کام یہ آتا کرے۔ اور جس کی مثال آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے۔ قرآن میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ آدھے کو محمد مصطفیٰ نے پورا کیا، آدھے کو علی المرتضیٰ نے پورا کیا۔ نہایت معذرت سے ایک لمحے کے لیے اگر کوئی میرے اس عقیدے کے ساتھ نہیں ملتا تو وہ غور و فکر کرے۔ میں مثال دے رہا ہوں، قرآن میں آیت ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی لڑو کس سے؟ کفار اور منافقوں سے، اور ان کے اوپر بڑا غضب نازل ہو۔ آپ سارے پڑھے لکھے، جنگ خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، تبوک ہو، جو بھی واقعات نبی کی زندگی میں آئے، نبی لڑے، ہاں لڑے، لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں لڑے، اپنے ہاتھ سے نہیں لڑے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار، لڑ، تو لڑا تو خود نے، کیوں؟ یہ مشیت خدا تھی، کیونکہ محمد رحمت العالمین ہے. اگر رحمت کے ہاتھ میں تلوار آ جاتی تو نہ انسان بچتے، نہ حیوان بچتے، نہ جن بچتے، نہ ملک بچتے. اس لیے اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ محمد کے ہاتھ میں تلوار نہیں دی، تلوار علی کو دی، حکم نبی کو دی. تو علی نے اپنے کام نہیں کیے، محمد کے کام کیے. اگر علی کی تلوار جہاں جہاں چلی تو مثل محمد چلی، محمد کے ہاتھ کی چلی، محمد کی تلوار چلی، تو یہ تو ٹھیک ہے. محمد کی زندگی میں مشرکین سے لڑے، محمد لڑے، مان لیا. جنگیں ہوئی کافروں سے، محمد لڑے، مان لیا. منافقوں سے کون لڑا؟ اب میں ایسے، خدا مجھے معاف کرے، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف سمجھانے کی حد تک. جو مثال آ جاتی ہے اس میں کفر نہیں ہوتا. میرا آپ کے اسلام سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک؟ آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں، ٹھیک؟ یا کوئی اور لکھتا ہوں. میں آپ پر سوال کرتا ہوں کہ یہ آیت آئی، خدا نے حکم بھیجا، جبریل لے آئے، وہی نازل ہوئی، آیت قرآن میں ابھی بھی موجود ہے. آپ کا محمد آدھے پر عمل کر گیا، آدھے کو چھوڑ کے چلا گیا، کیوں؟ یا حضرت عیسیٰ کے لیے دکھاؤ کہ عیسیٰ نے آدھا کام کیا ہو، آدھے کو چھوڑ دیا ہو. تو میرا سوال تو بنتا ہے نا، اب آپ جواب دیں گے. یہ ایک ہمیں اللہ نے فخر کی بات دی، ہم مسلمان سب برابر ہیں، لیکن ہمیں یہ فخر ہے اور میں کروں گا، میرا حق ہے. کیوں؟ کہ اس آیت کے آدھے کو محمد نے ادا کیا، آدھے کو میرے علی امام نے ادا کیا. کیوں؟ کہ جب اس کے بعد، محمد کے بعد جتنی جنگیں ہوئی، تو علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ محمد کافروں اور مشرکوں کے ساتھ لڑے اور علی منافقوں کے ساتھ لڑے. یہ علامہ مودودی کی کتابیں ہیں کہ جس میں جنگ صفین کے واقعے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب صفین سے واپس ہوئے تو تمام بزرگ اصحاب رسول علی کے ساتھ ہو گئے. کیوں؟ پہلے رکے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف صحابی ہے، ہم کس کی مدد کریں. لیکن جب مالک ابن اشت نے، کوئی اور نام ہے، ہاں عمار یاسر جب شہید ہوئے علی کی طرف سے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، کہ عمار یاسر کو ایک اسلام کا باغی گروہ قتل کرے گا. تو پھر سارے علی کے ساتھ ہو گئے. یعنی اس کا جواب مل گیا کہ قرآن کے کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جس کو رسول نے آدھا پورا کیا، آدھا علی. اور پھر آئیے، جب ہجرت ہو رہی تھی تو نبی نے امانتیں لی اور کہا علی تو واپس کر کے پھر آؤ. تو یہ بات ہے، کہیں دیر تو نہیں ہو؟ وقفہ کریں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کیونکہ مجھے پہلے کہا گیا تھا کہ جب تک کوئی نہ آئے تب تک آپ کی نوکری ہے، میں تو اس حساب سے پڑھ رہا تھا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد کی ذات. بس مختصر کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ تو تھے فضائل محمد اور آل محمد. اس کے بعد اب ضرورت کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، وہ محمد جو انبیاء کا سردار ہے، جو محمد اس چیز کا مالک ہے کہ وما آتا ہو رسول فخر، جو دے وہ لے. لیکن میرے بھائیو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، لیکن قرآن پر عمل کرو، مولا کے قول پر عمل کرو، مولوی کے قول پر عمل نہیں کرنا. آج جو فتنہ ہے, جو فساد ہے, وہ مولوی کے قول کی وجہ سے ہے. اگر مولا کے قول پر عمل ہوتا تو پھر یہ فساد نہ ہوتا. کیوں؟ قرآن میں یہ حکم خدا ہے نبی سے, اے میرے حبیب جاؤ کس کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس, جو تجھے نبی نہیں مانتے, تیری قرآن کو کتاب خدا نہیں مانتے. جاؤ ان کو کہو کہ تم مجھے نبی نہ مانو, کوئی مسئلہ نہیں. میرے قرآن کو نہ مانو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کلمہ واحد کی بنا پر میرے ساتھ ہو جاؤ. مشرکوں کے مقابلے میں, دہریوں کے مقابلے میں, جو اسلام کو نہیں مانتے, خدا کا نظریہ نہیں رکھتے, ان کے مقابلے میں میرے ساتھ ہو جاؤ. کیوں کہ جو یہودی تھے, عیسائی تھے, اہل کتاب تھے, وہ خدا کو مانتے تھے لیکن محمد کو نبی نہیں مان رہے تھے. تو اللہ نے وہی کر کے کہا, یہ آیت قرآن میں موجود ہے, حبیب تجھے نبی نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں, تیری قرآن کو نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن تو اس کے پاس خود چل کے جا اور ان کو کہہ کے میرے ساتھ آ. یعنی اہل کتاب کے لیے محمد سے ان کو حکم ہے, تو تم جاؤ جو شریعت کا مالک ہے. تو آج کسی سنی اور شیعہ کو کیا خبر ہے کہ دوسرے کو مارے, کہ تم یہ کر دو تم یہ کر دو. جب محمد کو پاور نہیں کہ عیسیٰ کو, عیسیٰ کے ماننے والوں کو مار دو, یہودیوں کو تم قتل کر دو, نہیں. کسی عقیدے لا اکراہ فی دین, دین میں جبر لی لکم دین اکم ولی دین. لیکن میں اپنے اہل سنت برادران سے اتنا کہوں گا کہ اس وقت وقت یہ ہے کلمہ واحد محمد رسول اللہ کے نام پر ہم سب ایک ہو جائیں, تاکہ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کا مقابلہ کر سکیں. اس وقت واجب ہے تلوت پڑی محمد اور آل محمد. آئیے اب میرے آخری کلمات ہیں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم کلمہ واحد, کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے جو ہم سب کے درمیان میں واحد ہے. اللہ ایک ہے, محمد اس کا رسول ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حرام جو ان کے ساتھ پاس حرام ہے وہی ہمارے پاس حرام, شراب ہو, بے حیائی ہو, بدکرداری ہو, یہ ہر شے یکساں ہے تمام مسالک کے اندر. لیکن فروعاتی اختلاف ہے, فروعاتی اختلافات پر ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے. کیوں کہ اگر ایک انسان کا قتل ہو گیا تو اس وہ ہے پوری انسانیت کا قاتل, اور جو پوری انسانیت کا قاتل ہوگا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا, اس کے لیے جہنم بن جائے گا. تو اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو ایک ہونے کی, سنی شیعہ کو ایک ہونے کی, خصوصاً یا رسول اللہ کے دیوانوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور اپنے فروعاتی اختلاف کو بھلا دیں. ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کچھ جذباتی ہمارے میں بھی ہیں اور کچھ جذباتی تمہارے میں بھی ہے, کچھ ناسمجھ ہمارے میں بھی ہے اور کچھ ناسمجھ آپ کے پاس بھی ہے. تو اس ملک کی بقا یہ ہے کہ سنی شیعہ ایک ہو جائے, اس ملک کی طاقت یہ ہے. ابھی ابھی آپ کے بزرگوں سے, وی سی صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ان کے اندر بھی درد ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر ایک فوج کے سابق سربراہ پر دہشت گردی کا کیس, کیوں, یہ بھی عالمی سازش ہے. کیوں, ہم اس کے حامی نہیں ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے, اس نے بد کرداریاں کی ہیں, اس نے بڑے کام ایسے کیے جو ملک کو بھی نقصان دے تھے اور قوم کے بھی لیے نقصان دے تھے. لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری یہ کہہ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ جب ان کا فوج کا سربراہ دہشت گرد نکل سکتا ہے تو عام لوگ کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے ایٹم پر نظر رکھتے ہیں, آپ کی طاقت پر نظر رکھتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کی جائے, ان چیزوں سے درگزر کیا جائے اور مسلمانوں کی یکجہتی کو ایک کیا جائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا نام لینا اس ملک میں مسئلہ بن گیا ہے, لیکن اس ملک میں ووٹ مانگے گئے کس پر؟ ٹوپی کے نام پر, دھوتی کے نام پر، قوموں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، خطوں کے نام پر، کیا یہ انسان کی بستی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے؟ نبی اکرم نے تو کہا تھا کہ میں شجر طوبا، میری اہل بیت اس کی ٹہنیاں ہیں اور ان کے ماننے والے اس کے پتے ہیں. تو پھر وہی خون ہے، وہی رطوبت ہے، وہی ہراپن ہے کہ جو شجر طوبا میں. اگر ہم شجر طوبا بننا چاہتے ہیں اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پتے کا تعلق جب تک شجر سے ہوگا تو سر سبز ہوگا، اور جب شجر سے ہٹ جائے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو خدا را اب ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم مسلمان ایک ہو جائیں، ہم مومن ایک ہو جائیں، ہم طالب علم ایک ہو جائیں، ہم مزدور ایک ہو جائیں، ہم شریف ایک ہو جائیں. ہاں میرے دکھ کی بات یہ بھی ہے، میں جمعے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آج ہم غریب و مساکین کی بات کرتے ہیں، لیکن غریب تو آپ کو لاکھوں ملیں گے، شریف کتنے؟ شریف کتنے؟ یہ امیر جو استعمال کر رہا ہے وہ کس کو؟ شریف غریب کو. لیکن ان میں جو لوگ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں وہ تو شریف نہیں، ڈاکے شریف نہیں ڈالتے، چوریاں شریف نہیں کرتے، دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ شریف نہیں کرتے. تو آپ غریب بنے عیب نہیں ہے، بدماش بننا عیب ہے، شریف بنے یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے کہ خدا نے ہمیں غریب اور شریف بنایا تاکہ ہمیں روز محشر امتحان کم دینا پڑے اور جنت میں جلدی جا پہنچے. میرے بزرگ بیٹھے آخری حدیث بیان کر کے، امیر 40,000 سال جنت میں بعد میں پہنچے گا اور غریب 40,000 سال پہلے پہنچے گا. وہاں نہیں آئے.